أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من جاهد فينا لنهدينهم سبلنا بارد کا درود بھیجے گا محمد وعلى محمد جانو محترم یہ چار سیشنز ہیں جس کا آج تیسرا سیشن ہے نہج البلاغہ کے درس کے حوالے سے اور اس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ مختلف خطبات میں سے کچھ حصے انتخاب کر کے آپ کے سامنے سادہ اور سلیس زبان میں دوبارہ سے بیان کر دیے جائیں کہ انشاءاللہ اس سے جو ہمیں اور آپ کو موعظہ اور نصیحت حاصل ہونی چاہیے وہ نصیحت ہمیں حاصل ہو سکے اس سے پہلے کہ آج جس خطبے کا انتخاب کیا ہے اس کی طرف جائیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے اور سوال کے طور پر ذہن میں اٹھتی ہے کہ ان کتابوں کے اندر کس حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات کی تبدیلی سے فرق پڑا ہوگا ایک تو ہمارے اور آپ کا ایک عقیدتی معاملہ ہے عقیدتی معاملہ یہ ہے کہ کتاب آفاقی ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے اس کا علم جو ہے وہ خدا متعال کی طرف سے ہے تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لہذا یہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رہے گی اسی طریقے سے اگر چاہیں تو اس کو بھی بند کر لیں میں بھی اس سے ڈسٹرب بھی ہو رہا ہوں اس والے کو تو درود بھیجے گا محمد والے محمد ایک تو عقیدتی معاملہ ہے عقیدے کے اعتبار سے قرآن کریم نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ معصومین علیہ السلام کے اقوال یہ سب کے سب چونکہ معصومین سے صادر ہوئے ہیں تو اس کے اندر کسی تبدیلی تغیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس عقیدتی معاملے سے ہٹ کر کیا کوئی اور تشریح بھی کی جا سکتی ہے ایک تشریح بہت واضح طور پہ کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ انسان کی جو طبیعت ہے انسان کی جو ماہیت ہے اس کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوتی انسان کی عادات میں تبدیلی واقع ہوتی ہیں مثال کے طور پر آج اس کی کھانے کی ایک عادت ہے جس کے اندر وہ مختلف قسم کے کھانے استعمال کر رہا ہے ظاہر ہے جو آج کا مینو ہے وہ شاید 200 سال پہلے نہ رہا ہو اور جو 1000 سال پہلے کا تھا وہ آج نہیں ہوگا لیکن کیا انسان کے اندر جو کھانے کی خواہش ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہوگی کھانے کی خواہش میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے کھانے کے انداز میں تبدیلی واقع ہوئی ہے پہلے کسی اور طرح سے کھاتا تھا اب کسی اور طرح سے کھاتا ہے لیکن کھانے کی طلب میں تو تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے یا مثال کے طور پر آج ہمارے ملک میں اگر کوئی جاہ طلبی دکھائے گا مقام پر پہنچنے کی کوشش کرے گا تو شاید وہ پریزیڈنٹ بننے کی کوشش کرے گا یا پرائم منسٹر بننے کی کوشش کرے گا چھوٹے سے جگہ سے لے کر اوپر تک مثلاً پہلے زمانے میں بادشاہ بننے کی کوشش کرتا ہوگا یا مثال کے طور پر دربار میں کوئی بڑا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوگا یا کوئی بہت بڑا تاجر بننے کی کوشش کرتا ہوگا تو وہ جو جاہ طلبی ہے مقام کی طلب ہے وہ انسانوں کے اندر کامن ہے چاہے وہ ہالینڈ میں رہتا ہو چاہے وہ ساؤتھ افریقہ میں رہتا ہو چاہے وہ ادھر ہو یا ادھر ہو آج کے زمانے میں پچھلے زمانے میں ہو اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے ہاں یہ ہے کہ اب اس جاہ طلبی کو پورا کرنے کے لیے وہ پوزیشن جس کو وہ حاصل کرنا چاہے گا اس کے اندر تبدیلی واقع ہوئی ہوگی پہلے کا انسان اگر جنگ طلب ہوتا تھا تو وہ ایک جنگ شروع کرتا تھا جس کے اندر شمشیر استعمال ہوتی تھی نیزہ استعمال ہوتا تھا تیر استعمال ہوتے تھے آج کا انسان اگر جنگ طلبی پر آئے گا مثال کے طور پر دنیا کے جو بڑے حکمران ہیں اس وقت کہ وہ مثال کے طور پر ایٹامک وار کی طرف جائیں گے اس کی دھمکی دیں گے جنگ طلب ہونے کی جو عادت ہے انسان کی جنگجو ہونے کی عادت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسانوں کی ظاہری عادتوں کے پیچھے چلا جائے اور اسپرٹ آف ہیومینٹی پر پہنچ جائے تو اس کی بات یونیورسل ہو جائے گی کیونکہ وہ تبدیل نہیں ہوتی ہے اور ان کتابوں کے اندر یہی کام ہوا ہے کہ ان کتابوں نے اسپرٹ آف ہیومینٹی کو ایڈریس کیا ہے لہذا آپ اس کتاب کے اندر کبھی ایک جگہ بھی نہیں لکھیں گے کہ تمہارے پاس گھوڑا کیسا ہونا چاہیے نہج البلاغہ اس بات کو نہیں دیکھے گی کہ گھوڑا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے شاید اس کے اندر یہ لکھا ہو کہ تمہاری سواری کیسی ہونی چاہیے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ سواری جمبو جٹ ہے یا طیارہ ہے یا کار ہے یا گھوڑا اس سے کوئی غرض نہیں ہے اس میں شاید یہ لکھا ہو کہ مثال کے طور پر تمہارا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے یعنی مثال کے طور پر تمہیں زندگی میں قناعت اختیار کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے سادگی اختیار کرنی ہے یا نہیں کرنی اب سادگی اور قناعت کے نام پر کتنے گز کے گھر میں رہنا ہے یہ اس کے اندر نہیں ہوگا کیونکہ یہ کتاب آفاقی کتاب ہے تو چونکہ اس نے اسپرٹ آف ہیومینٹی کو ٹچ کیا ہے اس وجہ سے یہ آفاقی ہے. اور اس کی ایک اور خاصیت اس طرح سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہمارے بارے میں کہا ہے, جبکہ یہ کوفہ کی گلیوں میں کہا گیا ہے. یہ زیادہ تر خطبات جو ہیں وہ کوفہ کی گلیوں میں, کوفہ کی مسجد کے اندر کہے گئے ہیں, یا مثلاً جنگ صفین میں میدان جنگ کے اندر کھڑے ہو کر کہے گئے ہیں, یا مثال کے طور پر امیر المومنین نے کبھی کسی پتھر پہ کھڑے ہو کر کہے ہیں. اس میں حتیٰ بعض خطبات ایسے ہیں جس میں لکھا ہے یہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر امیر المومنین نے کہا کہ جو پتھر مثال کے طور پر فلاں مخزونی قبیلے کے آدمی نے نصب کیا تھا. اور مثلا جب امیر المومنین نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ جو چپل پہنے ہوئے تھے وہ کھجور کے پتوں کی چھال کے, کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے تھے. تو ایک عجیب منظر ہے, یعنی انسان اگر کوئی ان چیزوں کو سوچے کہ یہ خطبے کسی ایک جگہ روسٹرم پہ کھڑے ہو کر نہیں کہے گئے ہیں, یہ خطبے عام زندگی کے اندر رہتے ہوئے کہے گئے ہیں. کسی کے گھر میں گئے, گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک بات ہوئی, امام عالی مقام نے اس موقع پہ خطبہ ارشاد فرما دیا. یا مثال کے طور پر ان کو خبر ملی کہ فلاں قاضی جو ہے اس نے ایک ڈرامہ کیا ہے, ایک پلاٹ خریدا ہے اس نے, اور اس کی سند جو ہے وہ اس بات پہ بنائی ہے کہ اس نے 80 درہم میں خریدا ہے, 80 دینار میں. بڑا انٹرسٹنگ خطبہ ہے وہ, قاضی شریع کے نام ہے, اگر آپ خطبہ نہیں, وہ رائٹنگ ہے ایکچولی امام کی. اس میں ہوا اس طرح سے ہے کہ یہ قاضی ہے کسی جگہ کا, اس نے ایک پلاٹ خریدا ہے, اور پلاٹ جو لیا ہے اس میں کیا کیا ہے کہ لکھا ہے کہ مالک مکان نے, زمین مالے نے مجھے وہ 80 دینار میں بیچ دیا ہے. 80 دینار میں بیچ لیا, اور اس کی پوری سند کی ہوئی ہے کہ شواہد بھی موجود ہیں کہ مالک مکان نے بے رضا و رغبت مجھے یہ پلاٹ 80 دینار کے اندر دیا ہے. اچھا, اب وہاں پر یہ عالم ہے 80 دینار کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہاں پر. یعنی وہاں پر اگر آپ بہت اچھی کوئی تلوار خریدنے جا رہے ہیں تو وہ 500-600 دینار کی پڑ رہی ہے, اور اگر گھر خریدنے جا رہے ہیں تو گھر جو ہے وہ مثال کے طور پر 7-8 ہزار دینار کا پڑ رہا ہے. اب اس نے بہت بڑی زمین خریدی ہے 80 دینار کے اندر, اس کے اوپر سند بھی پوری کر لی ہے. امیر المومنین نے اس کے اوپر اس کو ڈانٹا ہے کہ تم نے جو سند جعلی بنائی ہے, تم سمجھ رہے ہو کیا فرشتے تمہاری جعلی سند اور تمہاری جعلی شواہد دیکھ کر خاموش ہو جائیں گے, وہ تمہیں ایسی سند پکڑائیں گے کہ جس کو میں ابھی تمہیں لکھ کے دیتا ہوں. پھر امیر المومنین نے لکھ کے دیا کہ جب فرشتے یہ سند دیکھیں گے تو تم سے کیا کہیں گے. بہت اچھا انٹرسٹنگ ایک لیٹر ہے, کبھی موقع ملے آپ اس کو مطالعہ فرمائیے گا. تو امیر المومنین نے ایسے جملات ارشاد فرمائے جو کوفہ میں بیٹھ کر ہیں کہے ہیں, لیکن ابھی آپ یہاں پڑھیں گے آپ کو لگے گا جیسے ہمارے لیے کہے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہر پہ نہیں کہہ رہے, وہ باطن پہ پہنچے ہوئے ہیں, انسانیت کے باطن کو دیکھ رہے ہیں. اس کے باطن کو دیکھ کر جب وہ خطاب فرماتے ہیں وہ باطن ایک ہی جیسا ہے, چاہے وہ 1400 سال پہلے ہو, چاہے وہ آج کے زمانے میں ہو. تو اب اس سے زیادہ ہم اس کی تشریح پہ وقت نہ لگائیں, جو خطبہ ذہن میں ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں. خطبے کا نمبر ہے 128. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لگے ہاتھوں اس بات پر کہ وہ مکتوب کون سا نمبر تھا وہ میں عرض کرتا چلوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل ہی ذہن سے نکل جائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کچھ مجھ سے گڑبڑ یہ ہو گئی کہ قاضی شریف کی جگہ ایک اور کی علامت لگا لی میں نے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جو یہ دستاویز نمبر 3 ہے, یعنی وہ جو لیٹرز کا سیکشن ہے جو امام کی رائٹنگز ہیں اس کے اندر تیسرے نمبر پر ہے, جو آپ نے شریح ابن حارث قاضی کوفہ کے لیے تحریر فرمایا. روایت ہوئی کہ امیر المومنین کے قاضی شریح ابن حارث نے آپ کے دور خلافت میں ایک مکان, اسے میں پلاٹ کہہ رہا تھا, وہ گھر ہے پورا, 80 دینار میں خریدا. اس گھر کی مالیت کتنی ہونی چاہیے؟ مجموعی طور پر نارمل گھر اس زمانے میں 6000-8000 دینار کا پڑ رہا ہے مجموعی طور پر, اور اس نے خریدا ہے 80 دینار کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ پیور کرپشن ہے, ٹھیک ہے, اور کرپشن بھی وہی جو ہمارے یہاں ہوتا ہے, یعنی ڈاکومنٹس پورے ہیں, ڈاکومنٹس میں کوئی کمی نہیں ہے, تو فل کرپشن ہو رہا ہے, ڈاکومنٹس بھی پورے ہیں. حضرت کو اس کی خبر ہوئی تو انہیں بلوا بھیجا, شریف کو اپنے پاس بلوا, فرمایا مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے ایک مکان 80 دینار میں خریدا ہے اور دستاویز بھی تحریر کیے اور اس پر گواہوں کی گواہی بھی ڈلوائی ہے. شریف نے کہا جی ہاں, یا امیر المومنین ایسا ہوا ہے. راوی کہتا ہے اس پر حضرت نے انہیں غصے کی نظر سے دیکھا اور فرمایا دیکھو بہت جلد ہی ملک الموت تمہارے پاس آ جائے گا جو نہ تمہاری دستاویز دیکھے گا نہ تم سے گواہوں کو پوچھے گا, وہ تمہارا یہاں سے کام ختم کر کے یہاں سے باہر نکالے گا اور قبر میں تمہیں اکیلا چھوڑ دے گا. اے شریح دیکھو ایسا تو نہیں کہ تم نے اس گھر کو دوسرے کے مال سے خریدا ہو یا حرام کی کمائی سے قیمت ادا کی ہو, اگر ایسا ہوا تو سمجھ لو کہ تم نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی کھوئی. دیکھو اس کی خریداری کے وقت تمہارے لیے ایک ایسی دستاویز لکھ دیتا ہوں کہ تم ایک درہم بلکہ اس سے کم میں بھی اس گھر کو خریدنے پر تیار نہیں ہوں گے. اس کے بعد ایک دستاویز ارشاد فرما دی, یہ دستاویز جو آگے انہوں نے ارشاد فرمائی ہے اس میں لکھا ہے کہ میں ایک گھر خرید رہا ہوں جس کی ایک سائڈ لگتی ہے فلاں جگہ سے, ایک سائڈ لگتی ہے, چونکہ پرانے زمانے میں جب گھر خریدا جاتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا, ابھی بھی پرانے علاقوں کے اندر ایسا ہے, وہاں یہ نہیں لکھا جاتا کہ مثلا پلاٹ نمبر فلاں اور مثلا فیز نمبر فلاں, یہ سب نہیں ہوتا, وہاں پہ لکھا جاتا ہے میں گھر خرید رہا ہوں جس کی مشرقی دیوار عبداللہ بن حارث کے گھر سے لگ رہی ہے اور مغربی دیوار جو ہے وہ زید بن فلاں کے گھر سے لگ رہی ہے. تو امام نے لکھا کہ میں ایک گھر کی دستاویز لکھ دیتا ہوں, یہ کی دستاویز آپ مطالعہ فرما لیجئے گا, دستاویز نمبر 3 میں ہے یہ. خطبہ نمبر 128, امام علی مقام جو ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے بندو تم اور تمہاری اس دنیا سے بندی ہوئی امیدیں مقررہ مدت کی مہمان ہیں, اور ایسے قرضدار جن سے ادائیگی کا تقاضا کیا جا رہا ہے عمر ہے جو گھٹتی جا رہی ہے اور اعمال ہیں جو محفوظ ہوتے جا رہے ہیں. دو تین جملات ہیں یہاں پر, اللہ کے بندو تم اور تمہاری اس دنیا سے بندی ہوئی امیدیں مقررہ مدت کی مہمان ہیں. کتنی امیدیں لگاؤ گے؟ ابھی ہم لوگ جب دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کا اسیسمنٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ابھی جینا ہے, ابھی جانے کی کوئی امید نہیں ہے, ابھی تو مثلا میرے دل میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, ابھی تو میرا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ٹھاک رہتا ہے, یا اگر کوئی پرابلم ہے بھی تو اس پرابلم پہ لوگ مرتے نہیں ہیں, اس پہ لوگ جیتے ہیں ابھی, یعنی بہت ساری امیدیں لگائے بیٹھا ہے کہ نہیں ابھی میرے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ تو خدا جانتا ہے کس کے جانے کا امکان ہے کس کے جانے کا امکان نہیں ہے, لیکن امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اپنی امیدوں آرزوؤں کو بہت زیادہ لمبی مت رکھو. اللہ کے بندو تم اور تمہاری اس دنیا سے بندی ہوئی امیدیں مقررہ مدت کی مہمان ہیں, نہیں معلوم یہ مدت کب ختم ہونی ہے, اور ایسے قرضدار جن سے ادائیگی کا تقاضا کیا جا رہا ہے عمر ہے, یعنی اور ایسے قرضدار جن سے ادائیگی کا تقاضا کیا جا رہا ہے, یہاں پہ کامرس وغیرہ کچھ نہیں لگائے چونکہ پرانے زمانے کی رائٹنگز ہیں ان کے اندر کامرس وغیرہ لگانے کا کوئی رواج نہیں تھا, ایسے قرضدار جن سے ادائیگی کا تقاضا کیا جا رہا ہے, تم ایسے قرضدار ہو جس سے ادائیگی کا تقاضا کیا جا رہا ہے, یعنی کیا مطلب ہے؟ خدا نمتال کہتا ہے ہمیشہ موت کو یاد رکھو. کیوں؟ کیونکہ موت گویا قرض کی طرح ہے, تمہیں ادا کرنا ہے. یہ جو بھی امیر المومنین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے اس کلمات قصار کے حصے کے اندر, چند الفاظ ہیں دنیا مفہوم, لدو للموت وابنو للخراب, پیدا ہو مرنے کے لیے اور عمارتیں بناؤ تباہ ہونے کے لیے. اس جملے کے اوپر ذرا غور فرمائیے, جس کسی نے پیدا ہونا ہے مرنا ہی مرنا, اور جو عمارت بننی ہے آخر میں تباہ ہونی ہونی. لدو للموت وابنو للخراب, پیدا کرو مرنے کے لیے اور عمارتیں بنائے جاؤ تباہ و برباد ہونے کے لیے. اینڈ یہ فرمایا تم ایسے قرضدار ہو جس سے ادائیگی کا تقاضا کیا جا رہا ہے, تم کچھ اور کر نہیں سکتے, خدا نے تمہیں کوئی چیز قرض دی ہے بار بار مانگ رہا ہے واپس کرنا ہے تمہیں, اور اس سے کو مفر نہیں ہے. اب دو کام ہو رہے ہیں, عمر ہے جو گھٹتی جا رہی ہے, اعمال ہیں جو محفوظ ہو رہے ہیں. عمر ہے جو گھٹتی جا رہی ہے اور اعمال ہیں جو محفوظ ہو رہے ہیں. اس کو کس انداز میں دیکھا جائے؟ یعنی اس کو اس انداز میں دیکھا جائے کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو اور آپ کے پاس ایکسٹرا بھی ہو اور کوئی ایسی اسکیم آپ کو سمجھ میں آ جائے جس میں ریٹرن بہت ہائی ہے اور پر آر ہے, ہر گھنٹے کا ریٹرن ہے, اور کسی وجہ سے آپ اس جگہ پہ لگانا چاہ رہے ہیں اور آپ کا ٹائم ضائع ہوئے چلا جا رہا ہے, اور آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے ایک گھنٹہ اور گزر گیا اور اگر میں نے یہ پیسہ لگایا ہوتا تو اس ایک گھنٹے میں ریٹرن کتنا آ جاتا. صحیح ہے. اب آپ مثال کے طور پر جو آپ کے بیچ میں کام کرنے والا ہے اس کو فون کر کے کہتے ہیں کہ بیوقوف آدمی تمہاری اس حماقت سے 3 گھنٹے گزر گئے ہیں اور اس وجہ سے میں اتنے پیسے سے محروم ہو گیا ہوں, امیر المومنین فرما رہے ہیں ادھر مت دیکھو، یہ دیکھو کہ تمہاری زندگی کا وقت گزرے چلا جا رہا ہے اور تمہارے اعمال محفوظ ہوئے چلے جا رہے ہیں، اب جو بچ رہا ہے وہ ریکارڈ ہے، وہ ریکارڈ کس چیز کا ہے؟ اچھائیوں کا اگر کی ہے اور برائیوں کا اگر کی ہے. وہ ریکارڈ کیسا ریکارڈ ہے؟ اس کے اوپر کتنی توجہ دو گے؟ اس کو سنبھالنے کی کوشش کرو. بس آج کا دن کتنی تیزی سے گزرا ہوگا، اور یہ پچھلا ایک ہفتہ کتنی تیزی سے گزرا ہوگا، اور یہ زندگی کتنی تیزی سے گزری ہوگی. زندگی میں ایک عجیب خوبی میں احساس کر رہا ہوں، خوبی کہیے برائی کہیے، یہ جتنی آگے جاتی ہے اتنی تیزی سے گزر رہی ہوتی ہے. یعنی جب میں 15 سال کا تھا اور سوچتا تھا میں 15 سال کا ہوں تو مجھے 15 سال ٹھیک ٹھاک لگتے تھے، اور جب میں 30 سال کا ہوا اور سوچتا تھا 30 سال کا ہوں تو مجھے تھوڑے لگنے لگے، اور اب میں 42 سال کا ہوں اور پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں 42 سال ہو گئے تو مجھے لگ رہا ہے کم وقت ہے. اس کا مطلب ہے جب میں 60 سال کا ہوں گا اور پیچھے مڑ کے دیکھوں گا کہ 60 سال کتنا ہے تو مجھے لگے گا جیسے پلک جھپکتے میں ختم ہو گئے. اور ہم نے شاید دوپہر بھی عرض کیا تھا مسجد اسرب میں کہ قرآن کریم ہمیشہ قیامت کو کہتا ہے صبح، فرماتا ہے الیس صبح ہو بے قریب، آیا صبح نزدیک نہیں ہے؟ قیامت کو صبح کیوں کہا جاتا ہے قرآن کی زبان میں؟ اس لیے کہا جاتا ہے انسان جب سوتا ہے اس کے بعد اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے صبح ہو گئی ہے. ہم لوگوں کے ساتھ یہی ہوگا، اور ہم لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. ابھی ہم دن گزار رہے ہیں، یہ دن بہت تیزی سے گزر جائے گا اور رات آ جائے گی، یعنی ہماری موت، اور موت کے بعد جو کچھ ہوگا وہ بہت تیزی سے ہو جائے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. البتہ جب ہم قیامت کے دن جاگیں گے تو ہمیں 1 سیکنڈ لگے گا، اور ممکن ہے برزخ میں 10 لاکھ سال گزار دیا. جب برزخ گزر رہی ہوگی تب بہت لمبی ہوگی، جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو برزخ 1 سیکنڈ کی لگے گی. یہ عجیب واقعہ ہوگا، بالکل ایسے آپ کے خواب کی طرح کہ جب آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات اس خواب کے اندر پوری زندگی دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب صبح کو اٹھتے ہیں تو کیا ایک زندگی کے برابر وقت گزرا ہوتا ہے؟ نہیں، آپ کو یوں احساس ہوتا ہے کہ سویا اور اٹھ گیا اور اس دوران میں آپ نے پوری زندگی کا خواب دیکھ لیا. تو خدا نمکار اس خاطر قیامت کو صبح تعبیر فرماتا ہے کہ یہ جو تم ہنگامہ دیکھ رہے ہو یہاں پر، یہ تمہیں زیادہ پریشان نہ کرے، یہ ہنگامہ بہت تھوڑی دیر کا ہے. اور قرآن کریم میں ایک آیہ کریمہ ہے گویا اس طرح سے، لا یغررک تقلبهم فی البلاد، کفار کا شہروں کے اندر اتنا گھومنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. بس ابھی آپ دنیا دیکھیں گے، سوچئے دنیا میں سوال ہونے جواب ہونے قیامت کے دن، جس کے پاس ایمان نہیں ہوا اس کو سزا ملے گی، جس کے پاس اعمال نہیں ہوئے تو آپ سوچیں گے یہ خدایا کیا جارج بش کو بھی سزا ملے گی؟ اتنا طاقتور ہے، کیا پورے امریکہ کو سزا ملنی ہے؟ کیا پوری دنیا میں جو لوگ کوہرام مچائے ہوئے ہیں فحشا کا، ان کو سزا ملنی ہے؟ تو بعد اوقات آپ یوں احساس کرنے لگیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. خدا نمتال فرماتا ہے یہ جو بہت زیادہ سر اٹھائے چل رہے ہیں، ان کا سر اٹھا کے چلنا تمہیں دھوکہ نہ دے، سب گرفت میں ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے نبوت کے اعلان سے 2 دن پہلے آپ مکہ میں کھڑے ہوں اور آپ کو کوئی کہے اللہ کا نبی یہ ہیں جو یتیم ہیں بظاہر، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے. تو آپ کہیں ابو جہل ابو لہب کے پاس کچھ نہیں ہے اور ان کے پاس پوری کائنات ہے جن کے پاس فی الحال کچھ نہیں ہے. ہم لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ہم نبوت سے چند دن پہلے کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت امریکہ اور یورپ سر پہ چڑھے ہوئے ہیں، کفر کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ ہم سے کوئی کہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کہیں اور کچھ اور ہے، تو ابھی بہت سو کو یقین بھی نہیں آ رہا کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید ایسا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا. عمر ہے جو گھٹتی جا رہی ہے، آپ کی اور میری زندگی میں سے عمر گھٹ رہی ہے، لیکن کچھ اور بڑھ رہا ہے. کیا بڑھ رہا ہے؟ اعمال ہیں جو محفوظ ہو رہے ہیں. ہم لوگ کی معمولاً انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر عمر کم ہو رہی ہے تو اور کچھ نہیں بڑھ رہا ہے، بس عمر کم ہو رہی ہے اگر کوئی اس کو کم کرنا، ورنہ الٹا ہم کہتے ہیں عمر بڑھ رہی ہے. عمر بڑھ نہیں رہی، کم ہو رہی ہے، اور یہ جو کم ہو رہی ہے وہاں کچھ اور بڑھ رہا ہے. کیا بڑھ رہا ہے؟ وہ پورا نام ہے اعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کے اوپر حساب ہے، جزا و سزا ہے. اس کے بعد جملے دیکھیے گا، بہت سے دور دھوپ کرنے والے اپنی محنت اکارت کرنے والے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، مشقتیں کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ سب کا سب خاک ملنا ہے. سب کا سب خاک میں مل جانا. انتخابات دیکھیں, انتخابات پر بھاگم دوڑ دیکھیں, پرچم لگنا دیکھیں, یہ کرنا وہ کرنا, اور امیر المومنین کا جملہ پڑھیے, فرب دائب مضیع, بہت سے بھاگ دوڑ کرنے والوں کی محنت بکارت ہونے والی ہے. اتنی محنت کر کے ایک جگہ حاصل کریں گے اور قیامت کے دن کچھ پتا چلے گا کہ یہ جو محنت کر کے آپ نے جگہ حاصل کی تھی, در حقیقت آپ نے عذاب پالا ہے, یہ وہ جگہ وہ کام تھا ہی نہیں جو آپ کو کرنا تھا, تو 40 سال آپ نے انسانوں نے برباد کر دی. بہت سے بھاگ دوڑ کرنے والے اپنی محنت اکارت کرنے والے ہیں, اور بہت سے سعی و کوشش میں لگے رہنے والے گھاٹے میں جا رہے ہیں. ورب کادہن خاسر, کادہن سخت مشقت کرنے والے کو کہتے ہیں, بہت محنت کرے بہت مشقت کرے اسے کادہ کہتے ہیں. ورب کادہن کیا مشقت کرتا ہے, کارخانے لگاتا ہے, بزنس کرتا ہے, دنیا میں نام کماتا ہے, پتہ نہیں امریکن اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ کروا لے گا, یہ کروا لے گا, وہ کروا لے گا. رب کادہن خاسر, کچھ بھی نہیں ہوا ہے, سب کا سب مصنوعی ہے, سب کا سب جعلی ہے. یا اللہ, وقد اصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر فیہ الا ادبارا والشر فیہ الا اقبالا. اب دیکھیے, امام نے اس دور میں کہا ہے کہ یہ دور ایسا ہے, آج کا دور بھی آپ کو بالکل یہی لگے گا کہ ایسا ہی ہے, جبکہ 1400 سال کا فرق آ رہا ہے. تم ایسے زمانے میں ہو کہ جس میں بھلائی کے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور برائی آگے بڑھ رہی ہے. بھلائی کے ساتھ بس اتنا ہو رہا ہے, اس کا ادبار ہو رہا ہے. ادبار کہتے ہیں قدم پلٹ پلٹ کر چلنے کو, کوئی الٹے پاؤں چلنا شروع ہو جائے اس کو ادبار کہتے ہیں, اور کوئی سیدھے پاؤں آگے آگے چلے اس کو اقبال کہتے ہیں. یعنی جب آپ استقبال کرنے جاتے ہیں اس کو بھی یہی کہتے ہیں, استقبال کرنا یعنی آپ آگے بڑھ کر گئے, آپ نے مسافر کیا, اس کو استقبال کہتے ہیں. اور ادبار کیا ہوا, یہ الٹے قدم چلنا پیچھے کی طرف. تو فرمایا یہ جو زمانہ ہے وہ ایسا زمانہ ہے جس میں بھلائی کے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں, بھلائی پیچھے جا رہی ہے, بھلائی عقب نشینی کر رہی ہے. بھلائی یہاں پر کیا ہے, بھلائی ہے ایمانداری, کہ اگر کوئی ایماندار ہوا تو جیسے ایمانداری کرے گا اگلا نتیجہ کیا نکلے گا, زمانے سے پیچھے رہ جائے گا. جب وہ زمانے سے پیچھے رہ جائے گا تو لوگ اسے کیا کہیں گے, کہیں گے یہ بیوقوف ہے. لوگ اسے کہیں گے ذرا دیکھو جو تمہارے ساتھ کے تھے وہ کہاں پہنچ گئے, اور تم اتنے نکمے ہو کہ تم نے کچھ بھی نہیں بنایا. تو آدمی اس چکر میں کہ کہیں میں نکما ثابت نہ ہو جاؤں, ثابت کرتا ہے کہ نہیں میں بہت عقل مند ہوں. اچھا بہت عقل مند نہیں ہے تو کیا کرتا ہے, اب جال سازی کا ایک جال بچھاتا ہے, مصنوعی دنیا کا چیمپئن بن جاتا ہے. اس کے اندر دھوکہ دہی, فریب کاری, مکر و فریب ہر کام انجام دیتا ہے. کیا ثابت کرنے کے لیے, کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں میں بے وقوف ہوں, میں ان کو بتاتا ہوں میں کتنا ہوشیار ہوں. اس کو نہیں پتا کہ ربا کادہن خاسر, کتنے ہی محنت کرنے والے آخر میں خسارہ اٹھائیں گے, کچھ نہیں ملنا. بھلائی کے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں, برائی آگے بڑھ رہی ہے. وَلَا الشَّيْطَانُ فِي هَلَاكِ النَّاسِ إِلَّا طَمَعًا, اور لوگوں کو تباہ کرنے میں شیطان کی ہرس تیز ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے, مومن مقابلہ کرتا ہے شیطان کا, شیطان دھوکہ دیتا ہے, مومن مقابلہ کرتا ہے, اتنا مقابلہ کرتا ہے شیطان بھی ہارنے لگتا ہے کہ بھائی اس انسان کو دھوکہ دینا آسان کام نہیں ہے. لیکن آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے, آج کے دور میں انسان اتنی آسانی سے دھوکہ کھا رہا ہے کہ شیطان کہتا ہے اس کا مطلب ہر ایک کو دھوکہ دینا ہے میں نے, اس کی ہرس تیز ہو گئی ہے. یہ واقعہ میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں اور تبرکن پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. تبرکن جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی ایسی شخصیت کا تذکرہ ہے جس کے ذکر کرنے پہ بھی ثواب ملے گا, اس کو ہم کہتے ہیں تبرکن. اس میں تذکرہ ہے شیخ مرتضیٰ انصاری کا. شیخ مرتضیٰ انصاری بڑے علمی اور پرہیزگاری اعتبار سے پائے کے اوپر پہنچنے والے علماء میں سے, شیخ مرتضیٰ انصاری عراق میں ہوا کرتے تھے, نجف اشرف میں. بہت سارے واقعات ہیں ان کے امیر المومنین کے ساتھ, امیر المومنین نے کس طرح ان کے اوپر نظر لطف کی ہے اور ان کی اپنی زندگی کس طرح سے. ایسے ہی تذکرتاً عرض کر رہا ہوں, جمال الدین افغانی کا شاید آپ نے نام سنا ہو. جمال الدین افغانی نے 4 سال شیخ مرتضیٰ انصاری کی درس میں شرکت کی ہے. جس دفعہ جب مجھے زندگی میں پہلی دفعہ پتا چلا تھا کہ جمال الدین افغانی مرتضیٰ انصاری کے 4 سال شاگرد رہے ہیں, تب میں جمال الدین افغانی کو کسی اور طرح دیکھنے لگا تھا. پہلے میں جمال الدین افغانی کو کسی اور طرح دیکھتا تھا. لیکن اگر چار سال کوئی شیخ مرتضیٰ انصاری کی درس میں بیٹھا ہو, اس کا مطلب ہے یہ انسان کچھ اور ہونا چاہیے, وہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس ایک دوست آئے ان کے اور کہنے لگے کہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے شیطان کا. کہنے لگے کہ نہیں, کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان آپ سے بہت ناراض ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, ناراض رہا ہوگا, شیطان کو ہم سے ناراض رہنا چاہیے, اس سے ہماری کوئی دوستی تھوڑی ہے. تو کہنے لگا کہ نہیں, تفصیل سنائیے, کیا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ شیطان بڑا خفا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مرتضیٰ انصاری نے میرے بڑے رسے توڑے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم سناؤ کہ کیا ہوا کیا ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ شیطان جا رہا ہے اور اس کے کندھے کے اوپر چھوٹے موٹے رسے بہت پڑے ہوئے ہیں, کچھ پتلے ہیں, کچھ موٹے ہیں, کچھ چھوٹے ہیں, کچھ بڑے ہیں. تو کہنے لگا کہ میں نے شیطان کو دیکھا کہ بڑے غصے میں تھا. تو میں نے شیطان سے کہا کہ فلانی تو غصے میں کیوں ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے شیخ مرتضیٰ انصاری پہ بڑا شدید غصہ آیا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ شیخ مرتضیٰ انصاری نے تیرا کیا بگاڑا؟ کہنے لگا کہ یہ رسے دیکھ رہو, میرا جو سب سے موٹا رسہ تھا وہ اس نے توڑ دیا. اس نے کہا کہ یہ رسے کیا ہیں؟ کہنے لگا یہ رسے وہ دام ہیں جو میں انسانوں کو پکڑنے کے لیے ان کے اوپر ڈالتا ہوں, اس سے گھسیٹتا ہوں. تو کہنے لگا یہ چھوٹے موٹے کیوں ہیں؟ کہنے لگا کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں چھوٹا سا رسہ ڈالتا ہوں گھسیٹتا ہوں وہ ایسے ہی آ جاتا ہے, اور کچھ لوگوں کے لیے موٹے موٹے رسے ڈالتا ہوں پھر گھسیٹتا ہوں وہ بھی نہیں آتا. تو کہا یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کی داستان کیا ہے؟ کہنے لگا یہ سب سے موٹا رسہ یہ میں نے ڈالا, اس نے بھی توڑ دیا. کہنے لگا اچھا یہ تو میں مرتضیٰ انصاری سے پوچھوں گا کہ موٹا رسہ کیسے توڑا, میرے لیے کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا تیرے لیے کوئی ضرورت نہیں ہوتی, تو خود ہی آ جاتا ہے, تیرے لیے کوئی پرابلم نہیں, تو رسہ وسہ نہیں ڈالنا ہے, تو خود ہی میرے راستے پر آ رہا ہے. تو کہنے لگا بھارا میرا تو معاملہ بڑا ہی خراب ہے, آپ کا معاملہ بہت اچھا ہے, آپ کو رسہ ملا ہے بڑا موٹا سا. اچھا یہ عرض کرتا چلوں ایسے ہی, یہ تو یہ پرانا واقعہ ہے, 150-200 سال پرانا ہے. اب یہ صاحب نے مجھے کل پرسوں ایک واقعہ سنایا بڑا زبردست. کہنے صاحب میں نے دیکھا شیطان کو, میں ایک جگہ جا رہا تھا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, تو شیطان میرے ساتھ ساتھ آ گیا. اب کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا کہ شیطان تو میں نے آج تک نہیں سنا تھا نماز پاس پڑھتا ہو, یہ کم خط مسجد میں کیوں جا رہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں نماز پڑھنے لگا تو آپ میرے ساتھ چھیڑ خانی شروع کر دی, اور میں نماز خراب کرانے کے چکر میں وہ جو مجھے اپنی توجہ دلوا رہا ہے, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو کہنے لگا اس نے بہت میرے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی, میری نماز بہت خراب کروائی, تو بہت ہنسا آخر میں کہ میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا. تو کہنے لگے جب میں نے نماز ختم کی تو میں نے اس سے تنگ آ کر کہا کہ تو کافر ہے. تو کہنے لگا کہ اس نے ہنس کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا تو کافر ہے. تو مجھ سے یہ پوچھنے لگے کہنے مولانا صاحب یہ اس نے مجھے کافر کیوں کہا؟ میں نے تو صحیح کہا تو کافر ہے, اس نے مجھے کافر کیوں کہا؟ کیوں کافر کہا؟ تو میرے کھیل میں آ جاتا ہے, پہلے میں کافر تھا اکیلا, میں نے تیرے اوپر محنت کی, اب تو بھی کافر ہے, میرے کھیل میں آ گیا. اب نہیں معلوم شیطان ہنس ہنس کے ہم میں سے سب کو کیا کہتا ہوگا, تو کون ہے بھائی؟ مطلب اس کو کہہ رہا ہے تجھے تو رسی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی, تو ویسے ہی آ جاتا ہے. بارہ اس نے شیخ مرتضیٰ انصاری سے کہا کہ یہ بتائیے کہ وہ رسے کی داستان ہے کیا؟ شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا کہ دیکھو بتا دیتا ہوں, جب تک مر جاؤں کسی کو نہیں بتانا, مرنے کی بات بتا دینا. کہنے کا ٹھیک ہے. کہنے لگے شیخ مرتضیٰ انصاری بڑے پائے کے علماء تھے, عالم تھے اور مرجع تخلیق تھے اپنے زمانے کے. جو ہمارے دوست احباب مراجع تخلیق کے خلاف بہت کچھ بولتے رہتے ہیں, مجھے ان کے اوپر بڑا ترس آتا ہے بیچاروں کے اوپر, کیونکہ بڑا برا وقت آنے والا ہے ان کے اوپر. بہر تو وہ کہنے لگے مرجع تخلیق تھے اپنے زمانے کے, تو وہ ان کی پرہیزگاری کا ایک عجیب عالم تھا, بہت عجیب عالم تھا ان کا. ان کے پاس مال منال بہت زیادہ ہوا کرتا تھا, لوگ دے جاتے تھے خمس صدقات وغیرہ وغیرہ میں سے. تو ایک زمانے میں عثمانیہ حکومت کی سپاہیوں نے حملہ کر دیا تھا ان کے نجف اشرف کے اوپر, اور وہ پورے علاقے میں پوچھتے رہے کہ بھائی نجف اشرف کا لیڈر کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا شیخ مرتضیٰ انصاری. شیخ مرتضیٰ انصاری نجف سے باہر نہیں گئے, کہا میں یہیں رکوں گا. لوگوں نے کہا باہر چلیں, عثمانی ہیں سنی ہیں, ان کا کچھ پتہ نہیں, آپ کو مار مار دیں گے. کہا کوئی بات نہیں, میں نجف سے نہیں جاؤں گا, جس نے جانا ہے چلا جائے. تو پتلی پتلی گلیوں میں ان کا گھر تھا. عثمانی فوجی جو ہیں وہ گلیوں ڈھونڈتے کہ اس کے نجف کے لیڈر کا گھر کہاں پر ہے, وہ ان کے گھر پہ پہنچ گئے. دو کمرے کا ان کا گھر تھا, آگے ٹاٹ لگا ہوا تھا اور باقی کمرے کے اندر جس میں وہ بیٹھے تھے وہ بچھی ہوئی تھی, دری بچھی ہوئی تھی. چھوٹی سی ایک ٹیبل تھی جو زمین پہ رکھنے والی چھوٹی سی ٹیبل, اس کے اوپر بیٹھ کے وہ کچھ لکھ رہے تھے. تو وہ اندر آئے, کہا کہ تم شیخ مرتضیٰ انصاری ہو؟ کہا کہ ہاں میں ہوں. کہا کہ تم نجف کی لیڈر ہو؟ کہا کہ میں شیخ مرتضیٰ انصاری ہوں, میں درس وغیرہ دیتا ہوں, لوگ میری سنتے ہیں. کہا کہ یہاں پہ کیا ہے؟ گھر میں. پہلے تو انہوں نے تعجب کیا, کہا تم لیڈر ہو اور تم ایسے رہتے ہو, ہمیں تو پتا چلا تم بڑے لیڈر ہو. کہا میں ایسے ہی رہتا ہوں. کہا کہ گھر میں کیا کیا ہے؟ کہا دیکھو. تو انہوں نے جب دیکھنا شروع کیا تو اب میں تشریح عرض کرتا ہوں کہ پہلے زمانے میں بلیوں وغیرہ سے بچنے کے لیے, کہ بلی دودھ نہ پی لے, کھانا خراب نہ کر لے, جانور نہ کریں, اوپر سے ایک چیز لٹکی ہوئی ہوتی تھی, اس کو آپ لوگوں کے یہاں بھی چھیکا کہتے ہوں گے, پتہ نہیں ہم لوگوں کے یہاں چھیکا کہتے تھے اس کو. تو وہ میرے بچپنے کے ختم ہوتے ہوتے یہ ختم ہو گئی تھی, لیکن میرے نانا کے گھر پہ لٹکی ہوئی لٹکے ہوئے تھے, اس وجہ سے مجھے اس کی قدر ابھی تک جو ہے وہ یاد رہ گئی ہے. وہ جناب علی وہ ایک لٹکا ہوا تھا چھیکا, اس میں اس وہ بھی انہوں نے پولیس سپاہیوں نے اتارا. تو اب وہ جو اتارا تو اس میں ڈھیر سارا پیسہ رکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ تم بڑے کنجوس آدمی ہو, اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اور تم غریب بن کے رہ رہے ہو یہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پیسہ میرا نہیں ہے, یہ میرے امام کا ہے, میں ان کی نیابت میں پیسہ لے لیتا ہوں, تو اس میں میرے مجھے تصرف نہیں ہے, میرے پاس کوئی تصرف نہیں, میں خرچ نہیں کر سکتا, خرچ میں اپنے پیسے میں سے کرتا ہوں, وہ میرے پاس ہے ہی نہیں. بڑے پریشان ہوئے, کہنے یار کسی کے پاس اتنا پیسہ ہو اور اس کے بعد وہ اتنی پرہیزگاری دکھائے, بہت پریشان ہوئے, اہل سنت میں سے تھے. تو بعد میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو واللہ سیدنا عمر کی طرح ہے. تو شیخ مرتضیٰ انصاری نے سنا, اس کے بعد بہرحال شیخ مرتضیٰ انصاری کیا کہتے کہ بھائی میں کس کی طرح ہوں, تو وہ چلے گئے, بہرحال پیسے پتہ نہیں لے کے گئے یا چھوڑ کے گئے. بعد میں شیخ مرتضیٰ انصاری دوست احباب سے کہتے تھے کہ اس دن ہمارا مقام بہت بڑا ہو گیا, ہمیں سیدنا عمر کے برابر کر دیا گیا. تو بڑے پرہیزگار آدمی تھے شیخ مرتضیٰ انصاری, اپنے مال میں سے تصرف کرتے تھے, ہمس وغیرہ کے مال میں سے نہیں نکالا کرتے تھے, بہت احتیاط کرتے تھے اس معاملے میں. تو ایک رات رسہ اس بات کے اوپر ٹوٹا تھا, ایک رات گھر میں پیسہ ایسا بہت زیادہ تھا, اپنا پیسہ ختم ہو گیا تھا, بچوں کے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو ان کی زوجہ نے کہا کہ دیکھو بچے بھوکے سو رہے ہیں, اتنا پیسہ گھر میں ہے, تم مرجائے تخلید ہو, کچھ تمہارا حق بھی اس کے اندر ہے, ایک طالب علم کو بھی پیسہ دیتے ہو, اتنا پیسہ اس میں سے نکال لو. یہ دیسفول کے رہنے والے تھے, ایران کا ایک شہر ہے دیسفول, یہ وہاں کے رہنے والے تھے, وہاں کی کچھ زمینیں ومینیں تھیں میرے خیال میں, اس کی کاشت سے پیسہ آتا تھا, اس کی زراعت سے ان کو پیسہ نجف آیا کرتا تھا, وہ خرچ کرتے تھے, وہ پیسہ شاید نہیں آیا ہوگا, پتہ نہیں کیا مسئلہ رہا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ تم مرجع تقلید ہو, طالب علموں کو بھی تو کچھ پیسے دیتے ہی ہو, تو تم طالب علم کے برابر تھوڑا سا پیسہ اس میں سے نکال لو قرضہ, آج کی رات بچوں کو بھوکا مت سلاؤ, اچھا نہیں ہے, ان کو تھوڑا سا کھانا دے دو, اور کل پرسوں جب تمہارا پیسہ آئے تو واپس ڈال دینا. انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے. تو اس میں سے انہوں نے پیسہ نکالا, تھوڑا سا پیسہ رات کو بچوں کو کھلانے کے لیے, وہ روڈ پر گئے ہوں گے سڑک کے یا جو کوئی گلی کے باہر آئے ہوں گے, اچانک ان کے ذہن میں ایک بات آئی, گھر واپس آ گئے اور بیگم صاحبہ سے کہا کہ ایسا ہے کہ ایسے ہی سو جاؤ بھوکے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہنے کی کہ میرے ذہن میں اچانک یہ آیا کہ اگر میں آج رات مر گیا اور میں امام زمانہ کا قرض لے کر مرا, اور محشر میں میں اٹھا اور میں امام زمانہ کا مقروض ہوا, میں ساری زندگی محنت کی تھی کہ میں امام زمانہ کے سامنے سرخرو ہوں, آخر میں مقروض بن کے مر گیا, اور وہ بھی کس خاطر؟ ان بچوں کی خاطر, ایک دن بھوکا سونے سے مریں گے نہیں, ان کو ایسی سلا دو کل دیکھا جائے گا. اس پر شیطان نے کہا کہ یہ میرا سب سے بھاری رسہ تھا جو اس نے توڑ دیا. ہمارے پاس کس کس کا قرض ہے؟ غریبوں کا, مسکینوں کا, دو نمبر کاموں کا, چار نمبر کاموں کا, دو نمبر تو پھر کم ہوں گے, چار چار نمبر کاموں کا, اور پتہ نہیں امام کے حقوق شرعی کا. خمس اس لیے نہیں دیتا چونکہ مولوی کھا جاتے ہیں. ویسے تو خمس کہیں اور خرچ کر دیتے ہو؟ نہیں, وہ بھی نہیں کرتا. تو اگر خمس نہیں دے رہے تھے کہ مولوی کھا جاتے ہیں تو خود ہی کچھ کہیں خرچ کر دیتے. اگر تم واقعاً خمس اس وجہ سے نہیں دیتے تو اپنے ہاتھ سے خرچ کر دو, کم سے کم قیامت کے دن یہ تو کہہ دو گے کہ بھائی میرے پر واجب تو یہ تھا کہ میں مرجع تقلید کو نہیں دیتا تھا, لیکن مرجع تقلید مثلاً بقول ان صاحب کے سارے کرپٹ ہو گئے, مولوی سارے کرپٹ ہو گئے, لہذا میں نے خود سے خرچ کر دیا, کم سے کم اتنا ہی کر لو. وہ بھی نہیں کرتا, اس کا مطلب اس کو دینا ہی نہیں ہے. ابھی بلکہ کل پرسوں ایسا ہوا, ہم ایک جگہ بیٹھے تھے تو جناب علی وہ کہیں کھانا وانا ہوا, میں ان کے ساتھ بہت دفعہ کھانا کھا چکا تھا, تو میں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ آج کھانا میری طرف سے ہو. وہ ابھی میں نے اعلان کیا ہی تھا ایک اور صاحب بھی آ گئے, تو وہ دوستوں نے مذاق میں کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ مہمانوں کا کھانا بھی اسی کی طرف سے ہوتا ہے جو اعلان کرتا ہے کہ آج کھانا میری طرف. میں نے کہا کوئی بات نہیں بارہ. تو وہ جو بیٹھا وہ کہنے لگا کہ بھائی مولویوں کا تو ویسے ہی کھا لینا چاہیے, خمس کا معاملہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. میں نے کہا بیٹا تم ان لوگوں میں سے ہو گے امام زمانہ کے آنے پہ بھی کہو گے مولا آپ بھی خمس کھاتے ہیں, ہم تو سمجھ رہے تھے آپ خمس نہیں کھائیں گے, معاملہ تمہارے ساتھ یہ ہے. واقعی ہم لوگ ایسے ہی ہوتے جا رہے ہیں, یعنی ابھی جب آئیں گے نا اور دیکھیں گے امام خمس لیتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ دیں گے. ابھی میں آپ کو ایک سکون سے ایک بات کہوں, دوپہر بھی میں نے ڈیفنس والوں کے حق میں ایک بات کہی تھی, اگر صرف ڈیفنس کی شیعہ آبادی خمس نکالے, اپنی مرضی سے صحیح خرچ کر لے, جو جائز نہیں ہے, شرن جائز نہیں ہے, لیکن اگر کر لے, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کم سے کم سندھ کی ٹیریٹری میں تو کوئی بھوکا نہیں ہے, پھر سندھ میں تو کوئی بھوکا نہیں ہے پھر. لیکن نکالیں گے نہیں. جب امام تشریف لائیں گے تو اس موقع پہ کیا کریں گے؟ نہیں مارو. لوگوں کو تباہ کرنے میں شیطان کی ہرس تیز ہوتی جا رہی ہے, چنانچہ یہی وہ وقت ہے کہ اس کے ہتھ کنڈوں کا سر و سامان مضبوط ہو چکا ہے, اب اس کو رزے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے جال پہلے ہی سیٹ ہو چکے ہیں, لوگوں کو اس کے جال ویسے ہی گھسیٹ گھسیٹ کے لا رہے ہیں, اب اس کو ایک ایک کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی پہلے ایسا تھا کہ شیطان ایک ایک آدمی کے پاس جاتا تھا, مثلا وہ یا اس کے چیلے چانٹے جاتے تھے, ایک ایک آدمی سے کہتے تھے بھائی تو یہ کر لے یہ کر لے, اب وہ یہ نہیں کرتا, اب وہ کیا کرتا ہے, اب وہ سیٹلائٹ پہ نشریات دے دیتا ہے, کہتا ہے لوگ خود ہی ریسیو کریں گے, خود ہی دیکھ لیں گے, اب مجھے سب کے پاس بار بار جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ سیٹلائٹ چینل کے اوپر ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کر دیتا ہے کچھ چیزوں کو, لوگ خود ہی گھروں میں بیٹھ کر اپنا پیسہ دے کر اپنی بجلی خرچ کر کے خود بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور مزے لے لیتے ہیں. اور شیطان کو بھی, شیطان آج کل کافی فارغ ہونا چاہیے کیونکہ اس کی جگہ بہت سارے لوگوں نے سنبھالی ہوئی ہے, وہ مشغول ہیں کام کرنے میں. بارہ, میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, اس میں ایک کرسچن اسکالر نے بہت خوبصورت ایک بات کہی, وہ کرٹک تھا دنیا کے آج کل کے الیکٹرانک میڈیا کا, اس نے کہا کہ, اور مجھے بات سمجھ میں آئی, کہنے لگا کہ یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے ہمارا, یہ میس ہیپنیٹزم ہے, میس ہیپنیٹزم, یہ ہیپنیٹائز کر رہے ہیں آپ کو. لیکن پہلے ہیپنیٹائز کرنے کے لیے ایک آدمی بیٹھتا تھا, اسے کہتا تھا تمہاری آنکھیں بند ہو رہی ہیں, یہ ہو, چابی یوں لٹکا رہا ہے, لہر آ رہا ہے, کہہ رہے آج یہ سب نہیں ہوتا ہے, آج آپ ٹی وی کے سامنے یہ اسٹک کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, آپ کو ہیپنیٹائز کر دیتے ہیں. اچھا کیا پروف ہے اس بات کا کہ ہیپنیٹائز کرتے ہیں؟ کہنے لگا پروف اس بات کا ہے کہ وہ جو پروڈکٹ کا ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں آپ خریدتے ہیں. اچھا کوئی کہ نہیں ہم نہیں خریدتے, نہیں خریدتے تو وہ پاگل ہیں کہ وہ کئی سو ملین ڈالر جو پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ کئی سو بلین ڈالر پروڈکٹس کے ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر لگتا ہے, نہ کہ پروڈکشن کے اوپر, یہ ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر لگتا ہے, اس کا مطلب اثر ہے نا اس کا کوئی, اس کا مطلب آپ کو ہیپنیٹائز کر رہے ہیں, وہ آپ ہیپنیٹائز ہو رہے ہیں اور آپ خود ولنگلی ہیپنیٹائز ہو رہے ہیں. اچھا یہ تو وہ آپ اس پہ ہو رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے, مثلا ایک تو ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی کوکا کولا کا ایڈورٹائزمنٹ آ رہا ہے, ایک اور مسئلہ ہے کہ جو پکچرز کے درمیان اگر پکچر چلی جائے جس کو آپ کی آنکھ شاید سمجھ بھی نہیں پائے گی کہ بیچ میں ایک پکچر گئی ہے, کیا ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں اس کے لیے, ایک اسپیشل ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں, جارج بش نے بھی اپنی اسپیچز میں تین چار دفعہ استعمال کی ہے, کہ یہ وہ کام کر دیں تو آپ کو یہ بھی نظر نہیں آئے گا کہ آپ نے دیکھا کیا ہے جس کا اثر آپ پر ہو رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کی آنکھ یوں ہی فرض کر لیتے ہیں ایک منٹ میں 24 فریم دیکھ سکتی ہو, فرض کر لیتے ہیں ایک سیکنڈ میں 5 فریم دیکھ سکتی ہے آپ کی آنکھ, اگر 8 آ گئے تو 3 فریم آپ دیکھیں گے سمجھ نہیں پائیں گے کہ آپ نے دیکھے ہیں, لیکن اس کا امپیکٹ آپ کے دماغ کے اوپر ہو جائے گا. ان کے ذریعے وہ کیا کر رہے ہوں گے اس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں, اس کے لیے تو صرف یہ کرنا پڑے گا کہ ان کے ان فریمز کو لے کر دیکھنا پڑے گا کہ اس میں ہے کیا کیا. اچھا یہ ٹیکنالوجی بالکل نون ٹیکنالوجی ہے, کوئی ان نون ٹیکنالوجی نہیں ہے, یوٹیلائز ہوئی ہے, پروف ہوا ہے کہ ہاں بھائی یہ ٹیکنالوجی ہے, اور اب ہم لوگ سارے کے سارے فارن چینلز دیکھ رہے ہیں, حتی اگر لوکل چینلز بھی دیکھ رہے ہوں تو وہ کون سا علیہ السلام ثابت ہو رہے ہیں, وہ کون سا کوئی اچھی چیز وہاں پہ دے رہے ہیں, وہ جو کچھ دے رہے ہیں وہ بھی آپ کے, اب یہ کہنا اچھا نہیں لگتا آپ کے سامنے ہی ہے, بہرحال ہے تو صحیح. چنانچہ یہی وہ وقت ہے کہ اس کے ہتھ کنڈوں کا سر و سامان مضبوط ہو چکا ہے, اس کی سازشیں پھیل رہی ہیں, اس کے شکار آسانی سے پھنس رہے ہیں. دیکھیں مولا کیا فرما رہے ہیں, اس کے شکار آسانی سے پھنس رہے ہیں. اچھا اب اتنا کہنے کے بعد کہ امام نے فرمایا دیکھو بھلائی پیچھے چلی گئی ہے, برائی آگے چلی گئی ہے, شیطان کا جال پھیل گیا ہے, لوگ اس میں پھنسے جا رہے ہیں, اب اس کی نشانیاں دکھائیں گے. کیا نشانی اس بات کی کہ شیطان کے جال میں لوگ پھنسے جا رہے ہیں؟ اب آپ جو جملے سننے والے ہیں نا, آپ کو لگے گا یہ ہمارا ہی کہیں تذکرہ ہے, یعنی آپ کو لگے گا کوفہ کی گلی میں کھڑے ہو کر نہیں کہا, یہ شہر اسٹریٹ پہ کھڑے ہو کر کہا ہے شاید. دیکھیے کیسا لگے گا, جدھر چاہو لوگوں پر نگاہ دوڑاؤ, تم یہی دیکھو گے ایک طرف کوئی فقیر فقر و فاقہ جھیل رہا ہے, دوسری طرف دولت مند نعمتوں کو کفران نعمت سے بدل رہے ہیں. کوئی بخیل اللہ کے حق کو دبا کر مال بڑھا رہا ہے اور کوئی سرکش نصیحت سے کان بند کیے ہوئے پڑا ہے. کتنی کیٹیگریز بنائی, دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جدھر چاہو لوگوں پر نگاہ دوڑاؤ, فرما رہے ہیں سوسائٹی کو دیکھ لو, سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس کو دیکھو, مختلف طبقات کو دیکھو. یہ جو طبقات ہیں وہ کس قسم کے ہیں, تم یہی دیکھو گے. یعنی فرمانے یہ تو ہوگا, تم یہ دیکھو گے کیا, ایک طرف کوئی فقیر فقر و فاقہ جھیل رہا ہے, غریب فقیر غربت جھیل رہا ہے. غربت جھیل رہا ہے کیا مطلب, کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ سوسائٹی بہت عجیب ہے, واقعا عجیب ہے. میں اگر وہ سارے تجربے جمع کروں جو ایک ایک دو ہفتے میں آج کل مجھے ہو رہے ہیں, تو مجھے لگ رہا ہے مجھے ہر دو ہفتے پر ایک چھوٹا سا رسالت پبلش کر دینا چاہیے. آج جمعے کے بعد ایک آدمی آیا, کہنے لگا کہ صاحب فلاں فلوں یہ وہ بہت شکریہ. میں نے کہا بھائی کون ہو؟ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے ریڑا لگوا کے دیا تھا, میرے پیسے نہیں کسی اور کے پیسے سے ریڑا لگوا کے دیا تھا پیاز اور آلو کا, آلو اور پیاز کا زبردست چل رہا. میں کہا ماشاء اللہ صحیح چل رہا ہے, گھر بار صحیح ہے. اچھا میں تھوڑی سی داستان سنا دوں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ آدمی میں کیا بولوں کہوں اس پہ, یہ فوٹوگرافر تھا اور فوٹوگرافر کرپشن کا فوٹوگرافر تھا, یعنی نیوڈیٹی اور اس طرح کی چیزوں کا, اور ٹھیک ٹھاک کما لیتا تھا, سید بھی تھا یہ صاحب. اس کے بیٹے کو 19 سالہ لڑکے کو کینسر ہو گیا, 19 سالہ لڑکے کو کینسر ہوا. آج بھی رو رو کے کہہ رہا تھا کہ میرے بچے کا قد 6 فٹ 4 انچ تھا اور بڑا زبردست تھا اور یہ تھا وہ تھا. کینسر ہوا, کینسر میں اس نے پانی کی طرح پیسہ بہایا. یعنی یہ خود بتا رہا تھا کہ 56,000 روپے کا انجیکشن جہاز سے آتا تھا باہر سے اور فوراً ایمبولینس اس کو لے کر میرے بچے کے پاس لاتی تھی کہ کسی طرح لگا دیا جائے, بچہ نہیں بچا. جتنا پیسہ تھا وہ سارا نکل گیا, بچہ نہیں بچا, یہ آدمی فاقوں پر آ گیا. اچھا اب فاقوں پر آیا, اس کو احساس ہوا کہ جو میں نے پیچھے ڈرامہ کیا زندگی میں یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے, مجھے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس نے فوٹوگرافی سے ہاتھ اٹھا لیا, کہا میں نہیں کروں گا. اس کے بعد بڑی مصیبت, ٹف ٹائم جھیلتا رہا, یہاں تک کہ ایک مولانا صاحب نے مجھے اس کو ریفر کیا کہ بھائی اس کے لیے کچھ کریں. میں نے کہا تم یہ بتاؤ تم کر کیا سکتے ہو. کہنے لگا میں ریڑا چلاؤں گا. میں نے کہا دیکھو یہ آسان کام نہیں ہے, تم نے فوٹوگرافی کی ہے, یہ ریڑا چلانا وہ نہیں ہے. کہنے لگا مولانا صاحب میں عاجز آ گیا ہوں اپنی زندگی سے, میں یہ کروں گا. تب اس نے ریڑا لگا لیا. ابھی آیا کہنے لگا یہ کام بہت اچھا ہے, سختی ہے, رات کو 3 بجے اٹھنا پڑتا ہے, سبزی منڈی جاتا ہوں وہاں سے خرید کے لاتا ہوں, لیکن عزت سے کھا رہا ہوں, حلال کھا رہا ہوں, کوئی حرام نہیں کماتا, عزت سے کھا رہا ہوں. کہنے لگا میں مہینے کے اتنے بچا لیتا ہوں, پچھلا قرضہ اتارنے کے لیے آدھے نکالتا ہوں, آدھی سے بچے اور اپنے گھر بار چلا رہا ہوں, اور اس پہ اگر میں لہسن اور ادرک اور رکھ لوں تو میری انکم اتنی ہو جائے گی. میں نے کہا اس کے لیے کتنا چاہیے؟ کہنے لگا اس کے لیے مثلا مجھے اتنا پیسہ چاہیے جو میں نہیں کر پا رہا ہوں, لیکن اگر ہو گیا تو میں کر لوں گا. کتنا تھا وہ؟ 2,500 روپے. ایک طرف کوئی فقیر فقر و فاقہ جھیل رہا ہے, آپ 2,500 روپے کا پیزا کھا رہے ہیں, ہو رہا ہے نا یہی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہم مولا کے سامنے جواب کیا دیں گے, مجھے واقعا سمجھ میں نہیں آتا. یعنی کیا یہ جواب کافی ہوگا کہ مولا میں تو ڈیفنس میں رہ رہا تھا, مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے؟ یہ واقعا قبول کر لیں گے؟ مجھے نہیں لگ رہا. یعنی واقعا مجھے ٹف لگتا ہے کہ یہ جواب قبول ہو جائے گا ہم سے, شاید قبول نہیں کریں گے, ہمارا کیا ہونا ہے پھر؟ بھارت جدھر چاہو لوگوں پر نگاہ دوڑاؤ, تم یہی دیکھو گے ایک طرف کوئی فقیر فقر و فاقہ جھیل رہا ہے اور دوسری طرف دولت مند نعمتوں کو کفران نعمت سے بدل رہا ہے. دولت مند تھا, اس کو دولت دی گئی تھی کہ اللہ کی راہ میں استعمال کرے, وہ کیا کر رہا ہے؟ کفران نعمت سے اس نعمت کو بدل رہا ہے, نعمت کو اپنے لیے بدل کر کس میں تبدیل کر رہا ہے؟ عذاب میں تبدیل کر کے چلا جا رہا ہے. اس کو نعمت اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ یہ عیاشیاں کرتا پھرے, جو دل میں آئے گی کرے گی, موج مناؤ جو دل میں آنی ہے وہ کرو, اس لیے تھوڑی دی گئی تھی. اس لیے جب لیا تھا تو یہ کہہ رہا تھا مولا آپ کے نام کے سبتے میں مجھے دے دیں, اور اب عیاشیاں مچا رہا ہے, اس کو مولا جولا کچھ یاد نہیں آ رہا ہے, اپنی زندگی میں مگن ہو گیا ہے. بارہ, دوسری طرف دولت مند نعمتوں کو کفران نعمت سے بدل رہا ہے, اور کوئی بخیل اللہ کے حق کو دبا کر مال بڑھا رہا ہے. ایک بخیل ہے, کنجوس, مال دبائے بیٹھا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. کتنا دبائے بیٹھا ہے, اتنا دبائے بیٹھا ہے کہ اس کی نسل بوڑھے ہونے تک بھی اتنے ہی مال کی ضرورت نہیں پڑے گی. دبائے بیٹھا, کیوں دبائے بیٹھا ہے؟ بس اس کا دل چاہتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ اس سے بزنس کرتا ہے. کتنا بزنس کرے گا بھائی تو؟ بس کرے جا رہا ہے, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک بزنس چل رہا ہے, بڑھے چلا جا رہا ہے, اور اللہ کا حق پامال ہو رہا ہے. یہ کسی نے اچھا کیا بند کر دیا, دوبارہ آ گیا, درود بھیجے محمد وآل محمد, محمد وآل. اور کوئی بخیل اللہ کے حق کو دبا کر مال بڑھا رہا ہے, اور کوئی سرکش پند و نصیحت سے کان بند کیے بیٹھا ہوا ہے, نصیحت بھی سننے کو تیار نہیں ہے. نصیحت سنائی جاتی ہے تو بھاگ جاتا ہے, کہتا ہے میں نصیحت کیوں سنوں, اور نصیحت سنانے والا کون ہے؟ امیر المومنین, اس کی بھی نہیں سنتا. اس کے بعد گویا امیر المومنین اندر دل سے ایک آواز نکال رہے ہیں, کہاں ہیں تمہارے نیک اور صالح افراد, کہاں ہیں تمہارے اعلیٰ حوصلہ اور کریم النفس لوگ, کہاں ہیں کاروبار میں دغا و فریب سے بچنے والے, اپنے طور طریقوں میں پاک و پاکیزہ رہنے والے؟ کیا وہ سب کے سب اس ذلیل اور پسماندہ زندگی کا مزہ کھر کرا کر دینے والی زندگی دنیا سے گزر نہیں گئے؟ فرمانے کیا ہوا, وہ کہاں گئے سب کے سب؟ سب ختم ہو گئے, چھوٹے چھوٹے لوگ باقی رہ گئے, وہ بڑے لوگ کہاں گئے سب کے سب؟ امیر المومنین کا جملہ دیکھیں, کہاں ہیں تمہارے نیک اور صالح افراد؟ عربی میں پڑھیں, عربی میں مزہ ہے. اینا خیارکم وصلحاؤکم واحرارکم وسمحاؤکم واین المتورعون فی مکاسبہم والمتنزحون فی مذاہبہم الیس قد دعنوا جميعا عن هذه الدنيا الدنيه والآجلة المنغصة. فرمایا کہاں ہیں وہ سب لوگ, کہاں ہیں کاروبار میں دغا و فریب سے بچنے والے, اپنے طور طریقوں میں پاک و پاکیزہ رہنے والے؟ کیا وہ سب کے سب اس ذلیل اور زندگی کا مزہ کر 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 دینے والی تیز رو دنیا سے گزر نہیں گئے؟ کیا تم ان کے بعد ایسے پست اور ادنا لوگوں میں نہیں رہ گئے کہ جن کے مرتبے کو پست و حقیر سمجھتے ہوئے اور ان کے ذکر سے پہلو بچاتے ہوئے ہونٹ ان کی مذمت میں بھی کھلنا گوارا نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. مولا فرما رہے ہیں اب ایسے لوگ رہ گئے ہیں جن کی مذمت میں بھی ہونٹ کھلنا گوارا نہیں کر رہے. مذمت بھی کیوں کریں, کیا فائدہ مذمت کرنے کا؟ ایک دفعہ ایک اچھا آدمی ہوتا ہے جس کے ذکر پر ہونٹ کھل کر ثواب لیتے ہیں, ایک دفعہ ایک برا آدمی ہوتا ہے جس کی مذمت کر کے انسان کہتا ہے میں نے نہیں انل منکر کیا, اس کا ثواب تو ملا. فرما رہے ہیں نہیں, یہ اتنے پس لوگ رہ گئے ہیں کہ اب ان کے سامنے مذمت کرنے میں بھی ہونٹ کا کھلنا اچھا نہیں ہے, بند کر لو اپنے ہونٹ کو. کیا تم ان کے بعد ایسے پست اور ادنا لوگوں میں نہیں رہ گئے کہ جن کے مرتبے کو پست و حقیر سمجھتے ہوئے اور ان کے ذکر سے پہلو بچاتے ہوئے ہونٹ ان کی مذمت میں بھی کھلنا گوارا نہیں کرتے؟ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ موت ہے, انسان کی موت دل کا رکنا ہے, دماغ کا رکنا ہے. معاشرے کی موت شریف اور پاکیزہ لوگوں کا معاشرے سے اٹھ جانا ہے, شریف اور پاکیزہ لوگوں کا معاشرے سے اٹھ جانا ایک ایسے پانی کی مانند کہ جو اب جاری نہیں ہے, راکد ہے, کھڑا ہوا ہے, کھڑا ہوا پانی سڑنے لگتا ہے. جو معاشرہ شریف کریم لوگوں سے محروم ہو جائے وہ سڑنا شروع کر دیتا ہے, جب وہ سڑنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر فحشا پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں, دغا بازیاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں, مکاریاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں, ظلم پھیلنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ سب کا سب ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. اس کا مطلب ہے یہ معاشرہ سڑ رہا ہے اپنے اندر سے. انا للہ وانا الیہ راجعون. فساد ابھر آیا ہے, ظہر الفساد. فلا منکر مغیر ولا زاجر مزدجر. فساد ابھر آیا ہے, برائی کا وہ دور آیا ہے کہ تبدیلی کا کوئی اثر نہیں ہے اور نہ کوئی روک دھام کرنے والا جو خود سے باز رہے. تبدیلی کا بھی کوئی امکان نہیں ہے اور کوئی روک دھام کرنے والے کا بھی کوئی اثر نظر نہیں آ رہا. کیا انہی کرتوتوں سے جنت میں اللہ کے پڑوس میں بسنے اور اس کا گہرا دوست بننے کا ارادہ ہے؟ کیا کرے انسان امیر المومنین کے ان جملوں کے ساتھ؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں جنت میں بسنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، قرب خدا حاصل کرنا ہے. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا انہی کرتوتوں سے جنت میں اللہ کے پڑوس میں بسنے اور اس کا گہرا دوست بننے کا ارادہ ہے؟ توبہ کرو، اللہ کو دھوکہ دے کر اس سے جنت نہیں لی جا سکتی. حیحات لا یخدع اللہ عن جنتہ، دور، بہت دور، کبھی ایسا نہیں ہوگا. حیحات، امیر المومنین نے حیحات استعمال کیا، سید الشہداء نے کہا تھا حیحات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے، ذلت ہمارے نزدیک نہیں آئے گی. امیر فرما رہے ہیں حیحات، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کیا کرو؟ اللہ کو دھوکہ دے کر اس سے جنت لے دو، تم یہ نہیں کر سکتے. حیحات لا یخدع اللہ عن جنتہ، اور بغیر اس کی اطاعت کے اس کی رضا مندیاں حاصل نہیں کی جا سکتی. اس کی رضا حاصل کرنے کا صرف ایک راستہ ہے، اطاعت کرو. تم اطاعت نہ کرو اور کوئی کہہ رہے ہو کہ کوئی ہماری شفاعت کروا دے گا، کہاں سے شفاعت کروائے گا؟ صاحب شفاعت کہہ رہا ہے میں شفاعت نہیں کرواؤں گا، صاحب شفاعت کہہ رہا ہے میں شفاعت نہیں کرواؤں گا، اب بھی میں کہہ رہا ہوں کوئی شفاعت کروا دے گا. یہ صاحب شفاعت ہے، شفاعت کا مالک ہے، یہ کہہ رہا میں شفاعت نہیں کرواؤں گا، تم نہیں بچ سکتے اس. ارے توبہ کرو، حیحات اللہ کو دھوکہ دے کر اس سے جنت نہیں دی جا سکتی، بغیر اس کی اطاعت کے اس کی رضا مندیاں حاصل نہیں ہو سکتی. لعن اللہ العامرین بالمعروف التارکین لہ والناحین عن المنکر العاملین بہ. ہم دنیا کو بھلائی کا حکم دینے والے مسلمان، پوری دنیا کو اسلام سکھانے والے، صاحب ایمان، امیر المومنین کے ماننے والے، پوری دنیا کے اندر پرچم امیر المومنین لہرانے کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، اور مولا کیا فرما رہے ہیں؟ لعن اللہ العامرین، خدا ان لوگوں پہ لعنت کرے جو اوروں کو بھلائی کا حکم دیں خود اسے چھوڑ بیٹھے، دوسروں کو بری باتوں سے روکیں اور خود ان پر عمل کرتے رہیں. ہم دنیا سے کہہ رہے ہیں شیعت میں داخل ہو جاؤ. کس شیعت میں داخل ہو جائیں جس پہ ہم نے خود عمل نہیں کیا؟ ہم دنیا سے کہہ رہے ہیں اسلام کی دعوت قبول کر لو. کس اسلام کو قبول کر لیں جس پہ ہم نے عمل نہیں کیا؟ لعن اللہ العامرین بالمعروف التارکین لہ والناہین عن المنکر العاملین بہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار، جس زندگی کی طرف مولا امیر المومنین ہدایت فرما رہے ہیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، مولا جس راستے کی ہدایت فرما رہے ہیں اس راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہماری غلطیوں، کوتاہیوں، ہماری غفلتوں کی ہمیں معافی مغفرت عنایت فرما. اے پاک پروردگار، جو مرحومین دنیا سے گزر گئے، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار، جمعہ کا دن ہے، تیرے امام کے نام سے منسوب یہ دن ہے، اے پاک پروردگار ہمیں اپنے امام کی نصرت کے لیے بہتر سے بہتر تیار ہونے کی فضیلت عنایت فرما. اے پاک پروردگار، ہمارے اعمال کو ان کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار، نسلن بعد نسلن ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں رہنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.